قوم لوط کی تباہ کاریاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہیں. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام صدوم کے نبی تھے، اور آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خدمت کی تھی. حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے آپ نبی بنائے گئے. دنیا میں سب سے پہلے بد فعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے. حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو پارا 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. ترجمہ کنزول ایمان، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے پارا 8 سورۃ الاعراف آیت 82 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ گیا. چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے. ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے. تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو متفکر و رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں، آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت 83 اور 84 میں ارشاد رب العباد عز و جل ہوتا ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہا۔ یوں ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، فاحشہ یعنی بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے، کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے مگر اسے رب عز و جل نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہ فرمایا، چونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ بہو تیرے عاقل یعنی عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں مگر اغلام یعنی بد فعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں سوائے سور کے۔ لڑکوں سے اغلام حرام قطعی ہے، اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ لوٹی یعنی اغلام باز مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ تعالی کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوطیہ کہلائیں گے، اور یہ تین طرح کے ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ کہ جو شہوت کے ساتھ صرف امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر دو، جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ نمبر تین، جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے امرد کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ مرد اور امرد آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، یا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اس امرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی، دوسرے دن بھی کالا منہ کیا، ایک ناصح یعنی نصیحت کرنے والے نے خدا عز و جل کا خوف دلایا مگر میں نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے، اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک ہے۔ العیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی کی پناہ۔ امردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار۔ بے شک ابتداءً نیت صاف ہی صحیح، مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ امرد سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بد نگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر امرد رضا مندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت سیدنا وقیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کا سا عمل یعنی بدفعلی کرتا ہوگا اور بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ حنفی مذہب میں اغلام باز یعنی بدفعلی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اس کو اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے، یا چند بار یہ فعل بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ عوام کے لیے اجازت نہیں کہ بیان کردہ سزائیں دیں، صرف حاکم اسلام دے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 397 تا 398 سے دو سوال جواب ملاحظہ فرمائیے۔ سوال، جو بدفعلی کو جائز سمجھے یا جائز کہے کیا وہ مسلمان ہی رہے گا؟ جواب، نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جس نے حرام اجماعی کی حرمت کا انکار کیا یا اس کے حرام ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے، جیسے شراب یعنی خمر، زنا، لواطت، سود وغیرہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لواطت کے حلال ہونے کے قائل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حل لواطت کا قائل کافر ہے۔ سوال، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو جائز تو نہ کہے مگر یہ تمنا کرے کہ کاش بد فعلی جائز ہوتی؟ جواب، یہ تمنا بھی کفر ہے۔ البحر الرائق جلد 5 صفحہ 208 پر ہے، جو حرام کام کبھی حلال نہ ہوئے ان کے بارے میں حلال ہونے کی تمنا کرنا کفر ہے۔ مثلا تمنا کرنا کہ کاش ظلم، زنا اور قتل ناحق حلال ہوتے۔ اے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کے طلبگاروں، بد فعلی سے بچنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ یہ اس خوفناک گناہ کی پہلی سیڑھی ہے، بد نگاہی کی تباہ کاری کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حافظ ابو عمرو مدرسے میں قرآن پاک پڑھاتے تھے، ایک بار ایک خوبصورت لڑکا پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کی طرف گندی لذت کے ساتھ دیکھتے ہی ان کو سارا قرآن شریف بھلا دیا گیا۔ خوب توبہ کی اور روتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو داد عرض کر کے طالب دعا ہوئے، فرمایا اسی سال حج کی سعادت حاصل کرو اور منا شریف کی مسجد الخائف شریف میں جا کر وہاں پیش امام سے دعا کرواؤ۔ چنانچہ سابقہ حافظ صاحب نے حج کیا اور مسجد الخائف شریف میں ظہر سے پہلے حاضر ہو گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بوڑھے پیش امام صاحب لوگوں کے جھرمٹ کے اندر محراب میں تشریف فرماتے، کچھ دیر کے بعد ایک صاحب تشریف لائے، بشمول امام صاحب سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ نو وارد نئے آنے والے صاحب بھی اسی حلقے میں بیٹھ گئے۔ اذان ہوئی اور نماز ظہر کے بعد لوگ منتشر ہو گئے۔ پیش امام صاحب کو تنہا پا کر سابقہ حافظ صاحب آگے بڑھے اور سلام و دست بوسی کے بعد روتے ہوئے مدعا عرض کر کے دعا کی التجا کی۔ پیش امام صاحب کے دعا کرتے ہی سارا قرآن مجید پھر حفظ ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا؟ عرض کی، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے۔ فرمانے لگے، اچھا، انہوں نے میرا پردہ فاش کیا ہے، اب میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ سنو، ظہر سے پہلے جن صاحب کی آمد پر اٹھ کر سب نے تعلیم کی تھی وہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ وہ اپنی کرامت سے بصرہ شریف سے یہاں منا شریف کی مسجد الخائف میں تشریف لا کر روزانہ نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھا آپ نے، امرد کی طرف گندی لذت کے ساتھ دیکھنے سے حافظہ بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ آج کل یادداشت کی کمی کی شکایت عام ہے، حفاظ کی بھی ایک تعداد حافظے کی کمزوری کی آفت میں مبتلا ہے، اور بہت سو کو تو قرآن پاک ہی بلا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف یا فنا آیت بھول گیا کہنے کے بجائے بھلا دیا گیا کہنا مناسب ہے۔ بد نگاہی اور ٹی وی وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حافظہ کمزور ہونے کے اور بھی کئی اسباب ہیں، لہذا خبردار، کسی حافظ صاحب کی منزل کمزور ہونے کی صورت میں محض اپنی اٹکل سے یہ ذہن بنا لینا کہ بد نگاہی کے سبب ایسا ہوا ہے بدگمانی ہے، اور مسلمان پر بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے والے مدینے کے دیوانوں، بد فعلی کی نوبت نہ بھی آئے تب بھی بد نگاہی سے نیز امرد کے ساتھ دلچسپی رکھنے اور دوستی کرنے سے ایمان برباد ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک دل ہلا دینے والی حکایت سنیے اور خوف خدا سے لرزیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اسے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزار ہوں اور نصرانی یعنی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد انتقال خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے مجھے بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع کیے گئے، میں اقرار کرتا گیا اور وہ معاف ہوتے گئے، مگر ایک گناہ پر شرم کے مارے میں چپ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے چہرے کی کھال اور گوشت سب کچھ جھڑ گیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آخر وہ گناہ کون سا تھا؟ فرمایا افسوس، ایک بار میں نے ایک امرد یعنی بے ریش لڑکے پر شہوت بھری نظر ڈال دی تھی۔ اے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے کہ جب امرد کو شہوت کے ساتھ دیکھنے کا اس قدر خوفناک انجام ہے تو نہ جانے بد فعلی کا عذاب کس قدر شدید ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 442 پر ہے، لڑکا جب مراہق یعنی بالغ ہونے کے قریب ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے، اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف نظر بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ بوسہ لینے کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے۔ یاد رہے امرد کے فقط چہرے ہی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا گناہ نہیں، نگاہیں نیچی ہونے کے باوجود امرد کے سینے یا ہاتھ یا پاؤں وغیرہ بلکہ صرف لباس ہی پر نظر پڑ رہی ہو اور گندی لذت آ رہی ہو تو ان اعضاء یا لباس کو دیکھنا بھی گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کسی لڑکے کی طرف بار بار دیکھنے کو جی چاہ رہا ہو اور گندی لذت کے باعث وہاں سے ہٹنے کا دل نہ کرتا ہو، اگر ایسا ہے تو وہاں سے فوراً ہٹ جائے، اگر معاذ اللہ شہوت کے باوجود اس کو دیکھا یا وہاں رہا تو گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا آدھا چہرہ سیاہ ہے، وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جنت میں جاتے ہوئے جہنم پر سے جو ہی گزرا ایک خوفناک سانپ بر آمد ہوا اور اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار ضرب لگاتے ہوئے کہا، تو نے فلاں دن ایک امرد کو شہوت کے ساتھ دیکھا تھا، یہ اس بد نگاہی کی سزا ہے، اگر تو زیادہ دیکھتا تو میں زیادہ سزا دیتا۔ اے بروز قیامت مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراتی نور برساتی حسین صورت دیکھنے کے آرزو مند عاشقان رسول، غور تو کیجئے، جب بنظر شہوت دیکھنے کا انجام اس قدر ہولناک ہے تو پھر شہوت کے ساتھ امرد کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہونا، بلکہ خود اس کے سامنے گندی لذت کے ساتھ اس لیے مسکرانا تاکہ وہ بھی مسکرائے، یہ کس قدر تباہ کن ہوگا۔ نیز امرت کے ساتھ مزید یہ کام بھی شہوت کے ساتھ کرنا حرام ہے، اس سے دوستی اور ہنسی مذاق کرنا، اس کو چھیڑ کر غصہ دلا کر اس کے اضطراب یعنی بے چینی سے گندا مزہ حاصل کرنا، اس کو آگے یا پیچھے اسکوٹر پر سوار کرنا، اسے لپٹنا، اس سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، اس سے اپنا جسم ٹکرانا، اس سے اپنا سر پاؤں یا کمر وغیرہ دبوانا، مرض وغیرہ میں اٹھتے بیٹھتے یا چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کا سہارا لینا، اس کو تیمارداری کے لیے رکھنا، اس کو اپنے یہاں ملازم رکھنا، مذاق میں اس کو دبوچ کر گرانا، اس کا ہاتھ پکڑ کر یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنا، اجتماع وغیرہ میں اس کے قریب بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ران پر اپنا گھٹنا رکھنا یا اس کا گھٹنا اپنی ران پر رہنے دینا، معاذ اللہ مسجد کے اندر نماز با جماعت میں اس سے کندھا چپکا کر کھڑا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ، جماعت میں اس طرح مل کر کھڑا ہونا واجب ہے کہ کندھے سے کندھا چھل رہا ہو، یعنی ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے خوب ملا ہوا ہو، البتہ برابر میں امرد کھڑا ہو اور کندھا ملا کر کھڑے ہونے سے شہوت آتی ہو تو وہاں سے ہٹ جائے ورنہ گناہگار ہوگا۔ منقول ہے جو کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا وہ 500 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اے عذاب نار کی سہار نہ رکھنے والے زار و نزار بندو، اگر کبھی امرد کے تعلق سے بد نگاہی یا بوسہ بازی وغیرہ کسی طرح کا بھی گناہ کر بیٹھے ہیں تو خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، سچی پکی توبہ کر کے اس طرح کے بلکہ ہر طرح کے گناہوں سے آئندہ بچنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ خبردار، امرد کی دوستی سے باز رہنے کی تلقین کرنے والے خیر خواہ پر ناراض مت ہوں، شیطان کے اکسانے پر تاؤ میں آ کر بل کھا کر ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کو دلائل میں الجھا کر اس پر اپنی پارسائی کا سکہ جمع کر ہو سکتا ہے کہ چند روزہ زندگی میں آپ رسوائی سے بچ بھی جائیں، مگر یاد رکھیے رب ذوالجلال عز و جل دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہ نیچی رکھو گے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ عز و جل تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ عورتوں اور امردوں وغیرہ سے بدنگاہی کرنے والوں خبردار، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 54 صفحات پر مشتمل کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 44 پر ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم میری حرام کردہ چیزوں کی طرف مت دیکھ، قبر میں کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ کھائیں گے، یاد رکھ حرام پر نظر اور اس کی محبت پر تیرا محاسبہ یعنی پوچھ گچھ کیا جائے گا، اور کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے کو یاد رکھ، کیونکہ میں لمحہ بھر کے لیے بھی تیرے رازوں سے غافل نہیں ہوتا، بے شک میں دلوں کی بات جانتا ہوں۔ جو امردوں اور غیر عورتوں وغیرہ کی موجودگی میں آنکھیں جھکاتا، اپنی گندی خواہش دباتا اور ان کو دیکھنے سے خود کو بچاتا ہے، وہ قابل صد مبارک باد ہے۔ چنانچہ نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ 30 پر ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی یعنی فرمان خدا رحمان عز و جل ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوان سالک یعنی عبادت گزار نوجوان کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹھنے کو 7 درندوں سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ مزید فرماتے ہیں، کوئی شخص ایک مکان میں کسی امرد کے ساتھ تنہا رات نہ گزارے، امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے امرد کو عورت پر قیاس کرتے ہوئے گھر، دکان یا حمام میں اس کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی کو حرام قرار دیا، چونکہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، جو شخص کسی عورت اجنبیہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، جو امرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس میں فتنہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے عورتوں کی نسبت برائی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ احناف کے نزدیک شہوت نہ ہو تو امرد کے ساتھ تنہائی حرام نہیں، تاہم بعض شوافے کے نزدیک امرد کے ساتھ تنہائی کا مطلقاً حرام ہونا ہمیں احتیاط کا درس دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی ایک حمام میں داخل ہوئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس امرد یعنی ایک بے ریش لڑکا آیا تو ارشاد فرمایا، اسے مجھ سے دور کر دو، کیونکہ میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان جبکہ ہر امرد کے ساتھ 17 شیاطین دیکھتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ غفار ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرمائے اور امرت کے گناہوں بھرے قرب سے عمر بھر بچائے رکھے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس پکا ذہن بنا لیجئے کہ بدنگاہی کی آفت اور امرد کی نزدیکی کی مصیبت سے ہر حال میں انشاء اللہ عز و جل اپنی حفاظت کریں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 239 پر ہے، خبردار امرد تو آگ ہے، آگ۔ امرد کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرد سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرد ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ہرگز امرد کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے مت بٹھائیے، خود بھی اس کے پیچھے مت بیٹھیے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے، اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی۔ شہوت نہ ہو جب بھی امرد سے گلے ملنا، محل فتنہ یعنی فتنے کی جگہ ہے، اور شہوت ہونے کی صورت میں گلے ملنا بلکہ ہاتھ ملانا حرام۔ بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، امرد کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بدن کے ہر حصے حتیٰ کہ لباس سے بھی نگاہوں کو بچائیے، اس کے تصور سے اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچیے، اس کی تحریر یا کسی چیز سے شہوت بھڑکتی ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نظر کی حفاظت کیجئے، حتیٰ کہ اس کے مکان کو بھی مت دیکھیے۔ اگر اس کے والد یا بڑے بھائی وغیرہ کو دیکھنے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہے اور شہوت چڑھتی ہے تو ان کو بھی مت دیکھیے۔ امرد کے ذریعے کیے جانے والے شیطان ایار و مکار کے تباہ کار وار سے خبردار کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے، عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ 70۔ ایک شخص کروڑوں حملیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے دریافت فرمایا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ میرا بھانجا ہے۔ فرمایا، آئندہ اسے لے کر میرے پاس نہ آنا اور اسے ساتھ لے کر راستے میں نہ نکلا کرو تاکہ اسے اور تمہیں نہ جاننے والے بدگمانی نہ کریں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بار شیطان نے کہا، دنیا کے مال کی محبت سے تو بچنے میں آپ جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر میرے پاس امرد کی کشش کا جال ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پرہیزگاروں کو پھنسا لیتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امرد یعنی بے ریش لڑکا مرد کے لیے عموماً پرکشش ہوتا ہے، اس میں بذات خود امرد بے قصور ہے اور اس حوالے سے اس کی دل آزاری گناہ ہے۔ بس مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے محتاط رہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے امرد سے دور رہنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 31-32 پر ہے۔ اسی لیے صالحین رحمہم اللہ المبین نے امردوں یعنی بیریش لڑکوں کو بلا شہوت بھی دیکھنے، ان سے خلط ملت یعنی گڈ مڈ ہونے اور شہوت نہ آتی ہو تب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچنے کے متعلق مبالغہ فرمایا، یعنی بچنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ لڑکا دیکھ کر چپٹا لینے یا بوسا لینے کو جی چاہنا، یہ شہوت کی علامتیں ہیں۔ ہاں، بہت چھوٹے بچے کو بغیر شہوت کے بوسا لینے میں حرج نہیں۔ یا رب میری توبہ کے 12 حروف کی نسبت سے اسلامی بھائیوں کے لیے شہوت سے بچنے کے لیے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، داڑھی والا ہو یا بے ریش، بلکہ جانور کو دیکھ کر بھی شہوت آتی ہو تو اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، مویشیوں، جانوروں اور پرندوں کی شرمگاہوں اور ان کی جفتیوں یعنی ملاپوں، بلکہ مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کے ملن کے مناظر بھی گندی لذتوں کے ساتھ دیکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے مواقع پر فوراً نظر ہٹا لے، بلکہ جو ہی اس کے آثار محسوس ہوں فوراً وہاں سے ہٹ جائے۔ نمبر 3، جو لوگ مویشی یا پرندے اور مرغیاں بیچتے یا پالتے ہیں، ان کو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، اگر شہوت آتی ہو تو نماز میں بھی صف کے اندر امرد کے برابر نہ کھڑے ہوں۔ نمبر پانچ، درس و اجتماع وغیرہ میں بھی امرت کے قریب نہ بیٹھیے. نمبر چھ، اجتماع یا نماز کی صف میں امرت قریب آ جائے اور ابھی آپ نے نماز نہ شروع کی ہو اور اندیشہ شہوت ہو تو اس کو نہ ہٹائیے، آپ خود وہاں سے ہٹ جائیے. نمبر سات، امرت کو دیکھنے سے جسے شہوت آتی ہو اسے امرت سے نظر کی حفاظت واجب ہے اور ایسی جگہ سے بھی بچنا چاہیے جہاں امرت ہوتے ہوں. نمبر آٹھ، سائیکل پر آگے یا پیچھے کسی غیر امرت کو بھی اس طرح بٹھانا کہ اس کی ران وغیرہ سے گھٹنا ٹکرائے مناسب نہیں. نمبر نو، شہوت کے باوجود دوسرے کو آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بٹھانا حرام ہے. نمبر دس، احتیاط اسی میں ہے کہ ڈبل سواری کے دوران موٹی چادر وغیرہ اس طرح بیچ میں حائل کر دی جائے کہ دونوں کے جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے سے اس طرح جدا رہے کہ ایک کے بدن کی گرمی دوسرے کو نہ پہنچے. اس کے باوجود اگر کسی کو شہوت آئے تو فوراً اسکوٹر روک کر جدا ہو جائے ورنہ گناہگار ہوگا. نمبر گیارہ، اسکوٹر پر تین سواریوں کا چپک کر بیٹھنا سخت ناپسندیدہ فعل ہے، نیز حادثے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں قانوناً بھی جرم ہے. نمبر بارہ، ایسی بھیڑ یا قطار میں قصدن شامل ہونے سے بچیں جس میں آدمی ایک دوسرے کے پیچھے چپکتے ہیں اور اگر شہوت آتی ہو تو حرام ہے. یاد رکھیے، اپنے آپ کو جو شیطان سے محفوظ سمجھے بس سمجھو اس پر شیطان کامیاب ہو چکا. ہجوم یا قطار وغیرہ میں جب پیچھے سے دھکے لگ رہے ہوں تو امرد کو فوراً ادھر سے نکل جانا مناسب ہے، بلکہ جہاں چپکا چپکی اور دھکا دھکی ہو رہی ہو وہاں امرد کو گھسنا ہی نہیں چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی شخص گناہگار نہ ہو جائے. جب بھی کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو یا کسی کو دیکھنے یا اس سے ملنے کے لیے ہجوم ہو، ایسے مواقع پر دھکم پیل سے امرد اور غیر امرد سبھی کو بچنا چاہیے. ہر ایک جانتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا بہت بڑی سعادت ہے، مگر ایسے موقع پر بھی بھیڑ بھاڑ میں گھسنے سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زبردست یعنی طاقتور مرد کعبہ شریف میں داخل ہوتے وقت دبنے کچلنے سے آپ بچ بھی گیا تو اوروں کو دھکے دے کر ایذا دے گا اور یہ جائز نہیں. طواف میں حجر اسود کو چومنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، مگر اس کے لیے ہجوم میں گھسنے کی ممانعت کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ اوروں کو ایذا دو نہ آپ دبو کچلو، بلکہ ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسا دے لو. بہرحال ہجوم میں گھسنے سے بچنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کو ایذا نہ پہنچ جائے. میں نے کئی سمجھدار اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ بھیڑ کے موقع پر دور کھڑے رہتے ہیں، ہر ایک کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر کبھی ہجوم میں گھر بھی جائیں تو اس سے پہلے کہ دھکم پیل شروع ہو باہر نکلنے کی ترکیب کرنی چاہیے، مگر نکلتے ہوئے بھی کسی کو ایذا نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمت اللہ الصمد جب بارگاہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو بے ریش اور امرد حسین تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو حکم دیا کہ پہلے قرآن کریم حفظ کر لیجئے. وہ ایک ہفتے کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. فرمایا، میں نے کہا تھا حفظ کر لیجئے لیکن آپ پھر آ گئے. عرض کی، حضور تعمیل ارشاد میں حفظ کر کے ہی حاضر ہوا ہوں. ایک ہفتے میں قرآن کریم حفظ کر لینے کا سن کر امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ان کی ذہانت اور قوت حافظہ سے بے حد متاثر ہوئے. مگر ان کی کشش میں کمی لانے کی غرض سے ان کے والد ماجد سے فرمایا، ان کا سر منڈوا دیجئے اور انہیں پرانے کپڑے پہنائیے۔ وہ سر منڈوا کر حاضر ہوئے، تب بھی خوف خدا کے باعث سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو اپنے سامنے نہیں بلکہ اپنی پیٹھ یا ستون کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تاکہ ان پر نظر نہ پڑے۔ آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ اس ایمان افروز حکایت سے مدرسین کے ساتھ ساتھ امردوں کو بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ امرد کو عام طور پر اپنے امرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا، جن کی داڑھی نکل کر جب تک پورے چہرے پر خوب نمایاں اور گھنی نہیں ہو جاتی وہ عموماً امرد ہوتے ہیں، بعض 22 سال تک امرد رہتے ہیں، اور بعضوں کے پورے چہرے پر گھنی داڑھی نہیں آتی تو وہ 25 سال یا اس سے بھی زائد عمر تک امرد رہتے ہیں۔ امرد کے علاوہ بھی اگر کسی مرد مثلاً امرد کے بڑے بھائی یا باپ بلکہ دادا کو دیکھ کر شہوت آتی ہو اور گندی لذت کے ساتھ بار بار اس کی طرف نظر اٹھتی ہو، تو اب وہ دیکھا جانے والا مرد چاہے بڈھا ہو اسے شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 330 سے ایک مفید سوال جواب ملاحظہ ہو۔ سوال: مرد کا شہوت کی وجہ سے امرد سے دوستی رکھنا اور اس کو مزید ہلانے کے لیے تحفہ و دعوت کا سلسلہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ایسی دوستی ناجائز و حرام ہے، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، امرد کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے، اور شہوت کی وجہ سے امرد کو تحفہ دینا یا اس کی دعوت کرنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ محتاط بندہ سکھی رہتا ہے کہ 19 حروف کی نسبت سے امرد کے لیے احتیاط کے 19 مدنی پھول۔ پیش کردہ احتیاطوں کی وجہ سے بلا مصلحت شرعی والدین یا گھر والوں کی ناراضی مول نہ لیں۔ لڑکے کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اپنے سے بڑی عمر والے سے دور رہے، بہت نازک دور ہے معاذ اللہ عز و جل۔ آج کل بعض اوقات باپ بیٹی نیز چھوٹے اور بڑے سگے بھائیوں کے آپسی گندے معاملات کی لرزہ خیز خبریں بھی سنی جاتی ہیں۔ یقیناً ہر بڑا فرد چھوٹے فرد کے حق میں برا نہیں ہوتا، تاہم آپ کسی بڑے سے دوستی گانٹھ کر اس کو اور خود کو بربادی کے خطرے میں مت ڈالیے۔ بالغ امرد بھی آپس میں بے تکلف ہو کر ایک دوسرے کو دبوچنے، اٹھانے، پٹخنے، گلے میں ہاتھ ڈال کر چپٹانے وغیرہ حرکتیں کر کے شیطان کا کھلونا نہ بنے۔ شہوت کے ساتھ امرد کا بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام ہے۔ بلا مصلحت شرعی اپنے سے بڑوں کے ساتھ بہت زیادہ ملن ساری کا مظاہرہ نہ فرمائے، ورنہ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی بڑے کو خواہ وہ استاد ہی کیوں نہ ہو اپنے اندر غیر ضروری دلچسپی لیتا، بار بار تحفے دیتا، بے جا تعریفیں کرتا اور اسی ضمن میں آپ کو چھوٹا بھائی کہتا پائے تو خوب محتاط ہو جائیے۔ امرد کو یعنی 22 سال سے چھوٹے کو، اور اگر 25 سال یا اس سے زائد عمر کے باوجود امرد حسین ہو تو اس کو بھی مدنی قافلے میں سفر کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی بڑا اسلامی بھائی اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے اصرار کرے اور سفر کا خرچ بھی پیش کرے تو مدنی مرکز کے حکم ممانعت کی طرف اس کی توجہ دلا دے۔ پھر بھی اگر مصیر ہو یعنی اصرار کرے تو اس بڑے سے خوب محتاط ہو جائیے۔ بڑے اسلامی بھائیوں سے بے شک الگ تھلگ رہیے، مگر خواہ مخواہ کسی پر بدگمانی کر کے غیبتوں، تہمتوں اور مدنی ماحول کو خراب کرنے والی حرکتوں میں پڑ کر اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیے۔ عید کے دن بھی لوگوں سے گلے ملنے سے بچیے، مگر کسی کو جھڑکیے نہیں، حکمت عملی کے ساتھ کترا کر آگے پیچھے ہو جائیے۔ امرد بھی ایک دوسرے سے گلے نہ ملے، والدین اور نانا دادا وغیرہ خاندان کے بزرگوں کے علاوہ کسی کے سر یا پاؤں وغیرہ مت دبائیں۔ نیس، کسی اسلامی بھائی کو اپنا سر یا پاؤں دبانے دیں، نہ ہاتھ چومنے دیں۔ کوئی پرہیزگار خواہ رشتے دار بلکہ استاد ہی کیوں نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ ہر بڑے کے ساتھ بلکہ امرد بھی امرد کے ساتھ تنہائی سے بچے۔ ہاں والد، سگے بھائی وغیرہ کے ساتھ کوئی مانے نہ ہو تو تنہائی میں مذائقہ نہیں۔ مدرسے وغیرہ میں کئی افراد جب ایک کمرے میں سوئیں تو امرد و غیر امرد سبھی کو چاہیے کہ پاجامے کے اوپر تہبند باندھ لیں، نہ ہو تو کوئی چادر لپیٹ کر پردے میں پردہ کر کے ہر دو کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں، اور ممکن ہو تو بیچ میں کوئی تکیہ یا بیگ وغیرہ بڑی چیز آڑ بنا لیں۔ گھر میں بلکہ اکیلے میں بھی پردے میں پردہ کر کے سونے کی عادت بنائیں۔ مدنی قافلے اور اجتماع وغیرہ میں بھی سوتے وقت اسی طرح کریں، جب بھی بیٹھیں پردے میں پردہ لازمی کیجئے، بنے سمرے رہنے سے اجتناب فرمائیے۔ اسی رسالے کے صفحہ 25-26 پر دی ہوئی امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حکایت کی روشنی میں امرد کا حلق کرواتے یعنی سر منڈواتے رہنا بھی مناسب ہے، اور اگر سنت کی نیت سے زلفے رکھنی ہو تو آدھے کان سے زائد نہ رکھے۔ گوٹا کناری والے جاذب نظر بڑے امامے کے بجائے سستے کپڑے کا سادہ سا چھوٹا امامہ شریف، اور وہ بھی خوبصورت انداز میں باندھنے کے بجائے قدرے ڈھیلا سا باندھیے۔ امامہ شریف پر نقش نالے پاک وغیرہ نہ لگائیے کہ اس طرح لوگوں کی نگاہیں اٹھتی اور بعضوں کے لیے بد نگاہی کا سامان ہوتا ہے۔ چہرے پر کریم یا پاؤڈر ہرگز ہرگز مت لگائیے، ضرورت ہو تو حتی الامکان سستے والا سادہ سا عینک استعمال کیجئے۔ دھات کی خوبصورت فریم لگا کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کے گناہ کا سبب مت بنیے۔ بدبو سے بچنا ہی چاہیے، لہذا عطر بے شک لگائیے، مگر وہ کہ جس کی خوشبو نہ پھیلے۔ اپنے لباس و انداز میں ہر اس مباح چیز یعنی جائز چیز جس کا کرنا ثواب ہو نہ گناہ، مثلاً استری کیے ہوئے کپڑے وغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش فرمائیے، جس سے لوگ متوجہ ہو کر معاذ اللہ بد نگاہی کے گناہ میں پڑ سکتے ہوں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے امرد شاگرد کے لیے سر منڈوانے اور پرانا لباس پہنانے کا حکم فرمایا، اسے خوب ذہن میں رکھیے۔ مدنی التجا، والدین اور اساتذہ وغیرہ کو بھی چاہیے کہ مذکورہ مدنی پھولوں کی روشنی میں امردوں کو ہر طرح کی ٹپ ٹاپ سے بچنے کا ذہن دیں۔ امرد کو دوسروں کے ساتھ مل کر نعت شریف پڑھانے سے بچنا مناسب ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 545 پر ہے عرض، میلاد خواہ یعنی نعت شریف پڑھنے والے کے ساتھ اگر امرد شامل ہو یہ کیسا ہے؟ ارشاد، نہیں چاہیے، کاش امرد صرف اکیلے یا اپنے گھر کے افراد ہی میں نعت شریف پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ عز و جل کرم بالا کرم ہوگا۔ سب کے سامنے جب امرد نعت شریف پڑھتا ہے تو بعض لوگوں کا بد نگاہی کے گناہ سے بچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور یوں بھی ترنم اور راگ سے پڑھنے میں ایک طرح کا جادو ہوتا ہے۔ عاشق رسول کے لیے تو اکیلے میں نعت شریف پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دل میں ہو یاد تیری غوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ مرد یا عورت کا ہینڈ پریکٹس کرنا حرام ہے، ایسا کرنے والے پر حدیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی کی بیان کردہ ایک حدیث پاک میں 7 گناہگار افراد کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک مشت زنی کرنے والا بھی ہے کہ بروز قیامت اس پر اللہ تعالی نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، بلکہ اسے سیدھا جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مشت زنی کرنے والا گنہگار ہے، عاصی ہے، اسرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جو مشت زنی یعنی ہین پریکٹس کرتے ہیں، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گئے تو بروز قیامت اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی ہتیلیاں گابھن یعنی حاملہ ہوں گی، جسے لوگوں کے مجمع کثیر میں ان کی رسوائی ہوگی۔ گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت سامانیہ، فحاشی اور عریانی یعنی بے حیائی اور بے پردگی کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی میل جول، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزا مناظر، رسائل و جرائد کے سیکس اپیل، مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوان کو باولا بنا ڈالا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ وہ بظاہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے غلط رسم و رواج کے باعث بیچارے کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا شیوا نہیں، صبر کر کے اجر لوٹنا چاہیے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے گی صبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر شہوت کی تسکین کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے تو دونوں جہانوں کا نقصان اور جہنم کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کانپتا اور حیا سے قلم تھراتا ہے، مگر میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو عین درس حیا ہے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان رکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے ذوم فاسد یعنی ناقص خیال میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیا کا پیغام ہے، آہ، گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہیں مسدود یعنی بند پا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتداءً اگرچہ لطف آتا ہو، مگر جب آنکھ کھلتی یعنی احساس بیدار ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رہے، یہ فعل حرام و گناہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے، اور وہ جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ آخرت بھی داؤ پر لگی اور دنیا میں بھی اس کے سخت ترین نقصانات ہیں۔ اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک بار یہ فعل کر لینے کے بعد پھر کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر معاذ اللہ عز و جل چند بار کر لیا تو ورم آ جاتا ہے اور عضو کی نرم و نازک رگیں رگڑ کھا کر دب کر سست ہو جاتی اور پٹھے بے حد حساس ہو جاتے ہیں، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذرا بد نگاہی ہوئی بلکہ ذہن میں تصور قائم ہوا اور منی خارج، بلکہ کپڑے سے رگڑ کھا کر ہی منی ضائع۔ منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے، جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے گی تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا، نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم۔ ہینڈ پریکٹس کی 26 جسمانی آفتیں، دل کمزور، معدہ، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا، چڑچڑا پن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئی، منی پتلی پڑ جانے کے سبب تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس کے سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزاک یعنی پیشاب میں جلن و پیپ نکلتے رہنے سے زندگی ایسی تلخ ہو جاتی ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے اور بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اسی کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ عضو میں ٹیڑھا پن، ڈھیلا پن، جڑ کمزور، شادی کے قابل نہ رہنا، اگر جیما میں کامیاب بھی ہو گیا تو اولاد کی امید نہیں، کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں گڑھے، شکل وحشیانہ، تپے دق یعنی پرانا بخار جو عموماً پھیپڑوں کے خراب ہونے کی وجہ سے آتا ہے، ٹی بی، پاگل پن۔ ہینڈ پریکٹس کرنے والا ہر پانچواں فرد پاگل۔ ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تپے دق یعنی ٹی بی کے مریضوں کے اسباب مرض پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 414 مستزنی کے سبب، 186 کثرت جمع کے باعث اور بقیہ دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلا تپ دق ہوئے تھے۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 یعنی تقریباً ہر پانچواں فرد اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوا تھا۔ صبر کر کہ 5 حروف کی نسبت سے اس گناہ سے بچنے کے 5 روحانی علاج، حسن اعتقاد اور اچھی نیت سے جو یہ اعمال بجا لائے گا انشاء اللہ عز و جل ہینڈ پریکٹس کی مصیبت سے نجات پائے گا۔ نمبر 1، جو بھی مرد یا عورت معاذ اللہ عز و جل اس گندے فعل میں مبتلا ہو، وہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کر کے سچے دل سے تائب ہو اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے اور توبہ پر استقامت کے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ نمبر 2، کثرت سے روزے رکھے، انشاء اللہ عز و جل شہوت سے مغلوب یعنی کنٹرول ہوگی۔ نمبر 3، مسلسل 41 روز تک 111 بار یا مؤمنو کا ورد کرے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 4، سوتے وقت لیٹے ہوئے یا ممیتو کا ورد کرتے کرتے سو جائے، انشاء اللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ جب بھی لیٹے لیٹے کچھ پڑھیں تو پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ نمبر 5، روزانہ صبح اول آخر 3 بار یا 1 بار درود شریف اور 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، شیطان ما لشکر بھی انشاء اللہ عز و جل گناہ نہ کروا سکے جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کرے۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے۔ یا کریم کے 6 حروف کی نسبت سے اس گناہ سے بچنے کی 6 تدبیریں۔ نمبر 1، امرد پسندی، بد نگاہی اور ہینڈ پریکٹس کے عذابات اور دنیاوی نقصانات پر غور کرے اور خود کو خوب ڈرائے۔ نمبر 2، جس کو شہوت تنگ کرتی ہو وہ فوراً شادی کر لے۔ نمبر 3، شادی شدہ کا پردیش میں نوکری یا کاروبار وغیرہ کے لیے 4 ماہ سے زیادہ اپنی زوجہ سے دور رہنا میاں بیوی دونوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، دوری کے سبب دونوں اس فعل بد میں مبتلا ہو کر دنیا و آخرت برباد کر بیٹھیں تو تعجب نہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 388 پر فرماتے ہیں، بلا ضرورت سفر میں زیادہ رہنا کسی کو نہ چاہیے۔ حدیث میں حکم فرمایا ہے کہ جب کام ہو چکے سفر سے جلد واپس آؤ، اور جو وطن میں زوجہ چھوڑ آیا ہو اسے حکم ہے کہ جہاں تک بن پڑے 4 ماہ کے اندر اندر واپس آئے۔ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو یہی حکم فرمایا تھا۔ نمبر 4، ہر اس کام و مقام سے بچے جس سے شہوت کو تحریک ملتی ہو، مثلا جن کاموں یا جگہوں پر امراضوں سے واسطہ پڑتا ہو ان سے دور رہے۔ نمبر 5، بھابھی، تائی، چچی، ممانی، چچا زاد، خالہ زاد، ماموزاد اور پھپی ذات کا شرعن پردہ ہے، جو معاذ اللہ ان سے نگاہیں نہ بچاتا ہو، بے تکلف بنتا، ہنسی مذاق کرتا ہو اور شہوت کی کثرت کی شکایت بھی کرتا ہو، وہ احمقوں کا سردار ہے کہ خود ہی آگ میں ہاتھ ڈالتا پھر چلاتا ہے کہ بچاؤ بچاؤ، میرا ہاتھ جلا جاتا ہے۔ یہی حال فلم ڈرامے دیکھنے والے اور گانے باجے سننے والے کا ہے۔ نمبر 6، رومانی ناولیں، عشقیہ و فسقیہ افسانے اور اسی طرح کے اخباری مضامین، بلکہ گندی خبروں اور عورتوں کی تصویروں سے بھرپور اخبارات پڑھنے سے اجتناب کرے، ورنہ بدنگاہی سے خود کو بچانا انتہائی دشوار اور شہوت کی کثرت سے بچنا مشکل ترین ہوگا۔ کہا جاتا ہے خود کردہ را علاج نیست، یعنی اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ شہوت پرستیوں اور مرد و عورت کی ہینڈ پریکٹس کی جدا جدا تباہ کاریوں کی مزید معلومات کے لیے خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام حضرت مولانا عبد العلیم صدیقی علیہ رحمت اللہ القوی کی مختصر کتاب بہار شباب کا مطالعہ فرمائیے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام محمد میٹھا لگتا ہے کہ 18 حروف کی نسبت سے نام رکھنے کے بارے میں 18 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ نمبر 2، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی ہیں، ایسے ناموں سے احتراز یعنی پرہیز کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہو۔ بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، اس کی خلقت یعنی پیدائش تمام یعنی مکمل ہو یا نہ تمام نہ مکمل، بہرحال اس کا نام رکھا جائے، اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا یعنی اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا جو بچہ کچا گر جائے اس کا بھی نام رکھا جائے، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اولاد کے حقوق صفحہ 17 پر ہے، نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ عز و جل کے یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کچے بچے کا نام رکھو کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہاری میزان یعنی عمل کے ترازو کو بھاری کرے گا۔ محمد نام رکھنے کے بارے میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے لڑکا پیدا ہوا، نمبر ایک جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں۔ نمبر دو، روز قیامت دو شخص اللہ عز و جل کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ، عرض کریں گے الہی عز و جل ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں۔ فرمائے گا جنت میں جاؤ میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں؟ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے، اسی لیے میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا، پھر نام مبارک کے آداب کی حفاظت اور بچوں کی پہچان ہو سکے اس لیے عرف یعنی پکارنے والے نام جدا مقرر کیے۔ بحمد اللہ پانچ محمد اب بھی موجود ہیں، جبکہ پانچ سے زائد اپنی راہ کو گئے یعنی وفات پا چکے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا اپنا، والد صاحب کا اور دادا جان کا مبارک نام محمد تھا، یعنی محمد بن محمد بن محمد۔ اولاد نرینہ کے لیے عمل، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی جلیل القدر تابعی امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو اسے چاہیے اپنا ہاتھ حاملہ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاء اللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔ آج کل معاذ اللہ نام بگاڑنے کی وبا عام ہے، اور محمد نام کا بگاڑنا تو بہت ہی سخت تکلیف دہ ہے، لہذا ہر مرد کا نام محمد یا احمد رکھ لیجئے، اور عرف یعنی پکارنے کے لیے مثلا بلال رضا، ہلال رضا، جمال رضا، کمال رضا اور زید رضا وغیرہ رکھ لیا جائے۔ فرشتوں کے مخصوص نام پر نام رکھنا درست نہیں، لہذا کسی کا جبریل یا میکائل وغیرہ نام نہ رکھیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو۔ محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد نام رکھنا حرام ہے، جب بھی نام رکھیں اس کے معنی پر غور کر لیجئے یا کسی عالم سے پوچھ لیجئے، برے معنی والے نام نہ رکھیے۔ مثلا غفور الدین کے معنی ہے دین کا مٹانے والا، یہ نام رکھنا سخت برا ہے، برے نام بری تاثیر رکھتے ہیں۔ چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے برے ناموں کا سخت برا اثر پڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھلے چنگے سنی صورت کو آخر عمر میں دین پوش اور ناحق کوش یعنی دین چھپانے والا اور باطل کے لیے کوشش کرنے والا ہوتے پایا ہے۔ نام کے اثرات آئندہ نسل میں بھی آ سکتے ہیں، باہر شریعت جلد 3 صفحہ 601 پر حدیث نمبر 21 ہے، صحیح بخاری میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں، میرے دادا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ فرمایا تم سہل ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھو، کہ اس کے معنی ہیں نرم اور حزن سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ یاسین یا طہٰ نام رکھنا منع ہے، محمد یاسین نام بھی نہیں رکھ سکتے، ہاں غلام یاسین اور غلام طہٰ نام رکھنا جائز ہے۔ باہر شریعت حصہ 15 عقیقے کا بیان میں ہے، عبداللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں، اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹا کرنے کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر یعنی چھوٹائی ہرگز نہ کی جائے۔ لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی، یہ نام نہ رکھے جائیں، دوسرے نام رکھے جائیں۔ جو نام برے ہوں ان کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کا نام آسیہ یعنی گناہگار تھا، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کو بدل کر جمیلہ رکھا۔ ایسے نام منع ہیں جن میں اپنے منہ سے خود کو اچھا بتانا یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننا پایا جائے۔ پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں ارشاد الہی عز و جل ہے، فلا تزکو انفسکم، ترجمہ کنز الایمان، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فصول عمادی کے حوالے سے لکھا ہے، کوئی اس نام کے ساتھ نام نہ رکھے جس میں تزکیہ یعنی اپنی بڑائی اور تعریف کا اظہار ہو۔ مسلم شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برہ یعنی نیک بی بی نامی عورت کا نام بدل کر زینب رکھا اور فرمایا، اپنی جانوں کو آپ یعنی خود اچھا نہ بتاؤ، اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ تم میں نیکوکار کون ہے۔ ایسے نام رکھنا جائز نہیں جو کفار کے لیے مخصوص ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 663 تا 664 پر ہے، ناموں کی ایک قسم کفار سے مختص یعنی مخصوص ہے، جیسے جرجس، پترس اور یوحنا وغیرہ۔ لہذا اس نوع یعنی قسم کے نام مسلمانوں کے لیے رکھنے جائز نہیں، کیونکہ اس میں کفار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ غلام محمد اور احمد جان نام رکھنا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ غلام یا جان وغیرہ لفظ نہ بڑھائے جائے، تاکہ محمد اور احمد نام کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ حاصل ہوں۔ غلام رسول، غلام صدیق، غلام علی، غلام حسین، غلام غوث، غلام رضا نام رکھنا جائز ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہوں شامتیں قافلے میں چلو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔